أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. ہم پچھلی دفعہ بات کر رہے تھے کہ انہیں آخرت تک پہنچنے کے لیے ہم نے آپ کے سامنے جو بنیادی طور پر ہمارا اصل موضوع آخرت، لیکن ہم نے آپ کے سامنے اس موضوع کو اس طریقے سے پیش کرنے کی کوشش کی کہ آخرت ہماری موجودہ زندگی سے انڈیپینڈنٹ کوئی چیز نہیں، یعنی جو ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ یہ زندگی چاہے ایک ڈگر پہ گزر جائے، ایک ڈگر پہ چلی جائے، اس کے بعد آخرت میں کچھ کا کچھ ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے. بلکہ لائف در حقیقت ایک کنٹینیوٹی کا نام ہے، یہ کوئی ڈسکریٹ بلاکس نہیں ہے. یعنی دنیا اور قبر اور آخرت یہ ڈسکریٹ بلاکس کا نام نہیں ہے کہ یہاں پر لائف کچھ رہے، برزخ میں کچھ ہو جائے، آخرت میں کچھ ہو جائے. اور اسی چیز کو قرآن کریم نے ایک بڑی عجیب آیت کے حوالے سے بیان بھی کیا ہے، سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے کہ قل کل یعمل علی شاکلتہ، کہ ہر شخص اپنی شاکلہ کے اوپر عمل کرتا ہے. یعنی انسان کا جو بھی عمل ہے، جو بھی اس کا کریکٹر ہے، وہ ایک دم آؤٹ آف دا بلو کہیں سے نکل کے نہیں آتا ہے. شاکلہ یعنی کیا چیز ہے؟ کہ انسان کے نفس کی ایک شکل ہے، ایک ہماری ظاہری شکل ہے، ایک ہماری باطنی شکل ہے. باطنی شکل ہماری کیسے بنتی ہے؟ ہماری سوچ سے بنتی ہے، ہماری فکر سے بنتی ہے، ہمارے جو کردار کے اثرات ہیں ان سے بنتی ہے. تو آیت قرآن یہ کہہ رہی ہے کہ ہر شخص اپنی شاکلہ کی بنیاد پر عمل کرتا ہے. یعنی اگر کسی انسان کے عمل کو آپ سمجھ سکیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کے نفس کی شکل کیا ہے. اگر اتنی بصیرت رکھتے ہیں کہ ایک انسان کا عمل سمجھ میں آ جائے، دھوکہ نہیں، مطلب ظواہر سے دھوکہ نہیں کھائیں، عمل کی حقیقت سمجھ میں آ جائے، تو کیونکہ وہ عمل کہاں سے برآمد ہو رہا ہے؟ نفس کی حالت سے برآمد ہو رہا ہے، شاکلہ سے برآمد ہو رہا ہے. تو بیسیکلی ہے کہ ہم جو کچھ بھی بنا رہے ہیں یہی ڈیولپ ہوگا، یہی آگے جائے گا. یعنی اس قسم کا کنسیپٹ جو ہے، یعنی اس پر ہم بات زیادہ نہیں کر سکتے، لیکن ویسے قرآن اور سنت اور عقل ہر ایک کے مطابق اس کی تائید نہیں ہوتی ہے کہ انسان گناہوں والی زندگی گزارے، انسان خدا فراموشی والی زندگی گزارے اور آخرت میں جا کے جنت مل جائے. کہ یہاں سے جائیں، جنت کس چیز کا نام ہے؟ جنت خدا کی اطاعت و فرما برداری کے انعام کا نام ہے. یعنی کہ ہم نے زندگی اس طریقے سے بسر کی کہ ہم نے اپنی زندگی میں بندہ خدا بن کے رہے، اس ریوارڈ کا نام جنت ہے. اب یہ کیسے پوسیبل ہو جائے گا کہ ایک شخص نے اس زندگی میں بندگی کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا اور آگے جا کے اسے بندگی کا انعام مل جائے؟ یعنی آپ کہیں گے بھئی یہ جو کپ ملے گا یہ اس کو ملے گا جو سب سے اچھا پڑھنے والا ہے. جس نے کچھ نہیں پڑھا آپ اس کو کب اٹھا کے دے دیں؟ اب ٹھیک ہے، یعنی کہ ایسی باتیں اگر لوگ کرتے تو اس کا جواب یہ کہ بھئی خدا خدا ہے، جو دل چاہے کرے. لیکن حقیقتاً ہم ایسے خدا کو بھی نہیں مانتے، ہم ایسے خدا کو بھی نہیں مانتے جو عقل اور عدل کے برخلاف کام کرتا ہوں. ٹھیک ہے، یعنی خدا پابند نہیں ہے، لیکن خدا نے خود یہ اصول بنایا ہے کہ عدالت یعنی جسٹس اور جو ایک چیز حق ہے اس کے مطابق خدا کے سارے کام انجام ہوتے ہیں. تو اس بات جی
سر چاہتا ہوں، ایک سوال اس میں آ رہا ہے کہ بھائی عقل کے برخلاف کام نہیں کرتا، یعنی وہ عقل جسے مطلب انسان
نہیں،
انسان کی عقل یا اس کی
عقل کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ سامنے بار بار میں نے ایک چیز عقل کی تعریف بیان کی ہے کہ عقل کا مطلب ہے علم کا رستہ. یعنی جو صحیح نالج آپ کو رستہ دکھاتی ہے، اگر آپ اس رستے کو فالو کرتے ہیں تو آپ عقل مند ہیں، عاقل اسے کہا جاتا ہے. ہم زیادہ تر عقل کو کہتے ہیں دا فیکلٹی ود وچ یو تھنک، تو دین کی زبان میں عقل کا مطلب دوسرا ہے، کہ ایک انسان ایک علم حاصل کر لیتا ہے، اور علم کا مطلب بھی دین کی زبان میں ہو رہا ہے، علم کا مطلب کسی چیز کا جاننا نہیں ہے، علم کا مطلب ہے کہ ایک چیز کو آپ اس طریقے سے جانتے ہوں کہ اس کا اثر آپ کے اوپر آ جائے. جی بالکل،
اس کا یہ مطلب ہے
کہ تم نے جس چیز کو سیکھا اور سمجھا اس راہ پہ چلتے کیوں نہیں.
تو یہ تو عمل کی بات ہو گئی، اس میں عقل الگ نہیں ہے.
نہیں، وہ افلا تتفکرون، قرآن نے تفکر کو الگ کیا، تعقل کو الگ کیا، اور عقل کا تعلق انسان کے قلب سے قرار دیا ہے. سورہ حج کی آیت ہے کہ ان کے لیے ایسے قلوب کیوں نہیں ہوئے جس کے ذریعے سے وہ عقل مند ہو جاتے.
ایک سوال،
یعنی قلب سے تعلق ہے عقل کا، نہ کہ فکر سے،
کیونکہ اثر قلب پہ ہوگا.
ہاں، یعنی قلب سے جو تمہیں جو چیز سمجھ میں آ رہی ہے وہ تمہیں عقل مند کیوں نہیں بنا رہی، یعنی تم اس رستے پہ کیوں نہیں چل رہے. جی،
ایک سوال لیڈیز کی طرف سے کیا گیا تھا کہ جب آپ کا لیکچر ختم ہو جائے تو اگر آپ یہ ایکسپلین کر سکیں کہ جنت اور جہنم ایگزیکٹلی جو ہم لوگ سوچتے ہیں، جو ہم لوگ امیجن کرتے ہیں، یہ اس کا نام ہے یا کچھ ایک الگ شکل ہے اس کی؟
انشاءاللہ اس پر ہم آئیں گے تفصیل سے.
جی، یہ سوال کیا گیا تھا.
جی، اس پر ظاہر ہے کہ جب ہم آخرت تک پہنچیں گے انشاءاللہ تو
جی
پھر اس پر تفصیل سے بات کریں گے. لیکن میں اس پر اتنا زیادہ ایمفسائز اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارے یہاں جو آخرت بیان کی جاتی ہے نا، وہ اس طریقے سے بیان کی جاتی ہے کہ جیسے آخرت کسی الگ چیز کا نام ہے، دنیا کسی الگ چیز کا نام ہے. یعنی دنیا میں ہم اے بی سی ڈی کوئی رستہ اختیار کر لیں، لیکن ہمارے پاس کچھ پوائنٹس ہیں، کچھ چیزیں ہیں کہ بس اس کے ذریعے سے ہماری آخرت اچھی ہو جائے گی. نہیں، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تم دنیا میں اپنے علم اور عمل کے ذریعے سے اپنے نفس کی جو شکل بناؤ گے وہی شکل آخرت میں نظر آئے گی. ٹھیک ہے، یہ ہے مین کنسپٹ. یعنی اس وجہ سے ہمیں اس دنیا میں متوجہ رہنے کی ضرورت ہے، یہ نہیں کہ جو دل چاہے جس کا کرتا رہے. نفس کی شکل شاکلہ نفس کی بنیاد پر آخرت کے درجات ہیں. یعنی جو ہمارے باطن کی شکل ہے، جیسے ہم سب جسے کہتے ہیں نا کہ اپنے اندر اگر جھانکے تو دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کیا ہیں، ہماری اصل حقیقت کیا ہے، ہماری اصل شکل کیا ہے. اور جس طریقے سے کہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ہم فیس ٹو فیس خدا کے اپنے نفس کی حالت کو دیکھنا چاہیں تو دو پیرامیٹرز بہت کلیئر ہیں. ایک حالت نماز میں اپنے نفس کو ملاحظہ کر لیں، ایک تلاوت قرآن کے وقت اپنے نفس کو ملاحظہ کر لیں. ان دو مواقع پر نفس کی حالت بالکل آئینے کی طرح سامنے آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی قرآن کے وقت اور نماز کے وقت اگر خدا سے محبت اور توجہ اور وہ لطافت نفس والی حالت کریٹ ہو رہی ہے، اس کا مطلب الحمدللہ اچھی حالت ہے. اور اگر اس وقت، کیونکہ قرآن کریم میں بھی یہ چیز ہے کہ نماز جب منافقین پڑھتے ہیں تو کیسی نماز پڑھتے ہیں، کسالا، کسالت کی حالت میں، ایک سستی، ایسا لگتا ہے جیسے کسی کے سر پہ بوجھ رکھ دیا گیا، اب اسے کسی نہ کسی طریقے سے وہ بوجھ اتار کے اپنے سر پہ پھینکنا ہے. یہ ہوتی ہے ان کی نماز. کچھ لوگوں کی نماز کیا ہوتی ہے، یراؤن، لوگوں کو دکھانے کے لیے، یعنی بظاہر خضوع و خشوع ہے، بظاہر دکھا رہے ہیں کہ ہم بہت توجہ سے نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن وہ سارا خضوع و خشوع لوگوں کو دکھانے کے لیے، اندر سے دل خالی ہے. تو نماز میں اور تلاوت قرآن کے وقت اگر نفس میں لطافت کا احساس ہوتا ہے، لطافت سمجھتے ہیں نا، ہلکا پن، یعنی لائٹنس فیل ہو، بوجھ نہیں رکھا ہو بلکہ ایسا لگے کہ بوجھ ہٹ گیا، انسان کا نفس ہلکا ہو گیا، اور خدا سے محبت محسوس ہو، خدا کی محبت کو اپنے قلب میں پائے اور محسوس کرے تو اس بات پر خوش ہو کہ ہاں اندر کچھ اچھی کیفیات ہیں، اچھائی موجود ہے۔ تو یہ ہمارا جو پوائنٹ ہے یہ سب سے اہم ہے کہ جو ہم سامنے رکھنا چاہ رہے ہیں کہ آخرت اس دنیا کی زندگی پر ڈیپینڈنٹ ہے، نہ کہ اس سے الگ ہٹ کے کوئی چیز، کسی چیز کا نام۔ اور یہاں پر ہم اپنے علم اور عمل کے ذریعے سے جو کچھ اپنے نفس کی شکل بناتے ہیں وہی شکل آخرت میں آگے جانے والی ہے، وہی برزخ میں جائے گی، وہی آخرت میں ٹریول کرے گی، دیٹ ول لیو فار ایور۔ یعنی کہ شاید ہم کبھی اس چیز پر توجہ نہیں کرتے کہ جو کچھ ہم اپنے آپ کو بنا رہے ہیں دیٹ از گوئنگ ٹو لیو فار ایور، اس کی لائف انفائنائٹ ہے، نہ کہ ختم ہونے والی ہے۔
کوشچن یہ ہے کہ کیا یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ جیسے ہم شکل بنا رہے ہیں، ویئر ایز ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم ایک انوائرمنٹ بنا رہے ہوں جی جس میں شکل بھی ہے۔
ہمارا جو نفس ہے انسان کا، جیسے دیکھیں میں اس کی مثال خود اسی دنیا سے دوں، یہاں پر انسان فقط خود نہیں بنتا ہے، انسان پورے ماحول کو اپنے ساتھ بناتا ہے، کیونکہ خدا نے جسے اشرف المخلوقات رکھا ہے، بنایا ہے، جس کو اپنا خلیفہ قرار دیا ہے، تو اس کی کوالٹیز بہت سپیریئر ہے۔ یعنی اس زندگی میں انسان جب بنتا ہے تو صرف اس نے اپنے کو نہیں بنایا ہے، پوری زمین کو بنایا ہے اپنے ساتھ ساتھ۔ تو اسی طریقے سے جب ایک شخص، چاہے مومن یا غیر مومن، جب اس عالم میں جائے گا تو اپنے ساتھ وہ پورا، یعنی کہ جسے کہتے ہیں جنت، جو چیز ہے جنت آپ کا مال ہے حقیقتاً۔
جیسے
آیت اللہ جوادی عاملی نے اس میں ایک یہ جملہ کہا کہ جب سورج ختم ہو جائے گا، تارے ختم ہو جائیں گے، چاند افلاک کے جو ہیں افلاک میں، یہ سارے اجرام فلکی ختم ہو جائیں گے، تو یہ جنت کی روشنی کہاں سے ہوگی؟ نے کہا یہ خود مومن کا اپنا نور ہے۔ اور سورہ حدید کی آیت میں یہ موجود ہے کہ جب وہ مومن آئے گا تو اس کا نور اس کے آگے اور داہنے طرف دوڑ رہا ہوگا، اس کا اپنا نور۔ اور منافق جب اس حال کو دیکھے گا تو وہ اس سے درخواست کرے گا، التماس کرے گا کہ مجھے بھی اپنے نور میں سے کچھ دے دو۔ تو نور، جنت، جو بھی ہے۔ اچھا دنیا میں کیا ہے؟ دنیا میں آپ کو اپنی پسند کا گھر بنانے میں ٹائم لگتا ہے، محنت لگتی ہے مادے کی وجہ سے، مادے کے ریزسٹنس کی وجہ سے۔ وہاں کوئی ریزسٹنس نہیں، آپ جو چیز چاہیں گے، جو سوچیں گے وہ چشم زدن میں آ جائے گی، ڈپینڈنگ آن یور لیول۔ یعنی اگر آپ لیول اے کے ہیں تو لیول اے کی جنت بنا پائیں گے، بی کے ہیں تو بی گریڈ کی جنت بنا پائیں گے۔ تو وہی ہے کہ نفس کی جو کوالٹی ہوگی اس کے تحت ہر چیز خود بخود بن رہی ہوگی وہاں پر۔ جیسے سابقون سابقون کے لیے کہا گیا کہ ما یشتہون، وہ اتنے پاک و پاکیزہ ہیں کہ جو اشتہا ہوگی وہ بھی حاضر ہوگا، اتنے بلند معیار پر ان کا نفس ہے۔ وہ لحم طیر مما یشتہون یا مما یتخیرون، کہ جس چیز کو اختیار کریں گے وہ مل جائے گی، جس چیز کی اشتہا کریں گے، خواہش کریں گے، وہ حاضر ہو جائے گی۔ تو بیسیکلی یہ نفس ہے جو ہم یہاں پر بناتے ہیں اور وہ وہاں جا کر۔
جو بھی آپ بتا رہے ہیں شکل جو ہے وہ چینج نہیں ہوتی ہے،
نہیں اس دنیا میں چینج ہو سکتی ہے، اس کے بعد چینج ہونا بہت مشکل ہے۔ یہ دنیا میں چینج پاسبل ہے،
جیسے بدلاؤ آ جاتا ہے، چینجز آ
جاتے ہیں۔ جی جی، اس دنیا کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہاں پر یہ چینجز پاسبل ہیں، لیکن ایک دفعہ جب ہم یہاں سے نکل گئے تو پھر ریٹ آف چینج بہت سلو ہو جائے گا، پھر چینج کرنا مشکل ہے۔ اسی لیے جو کہا گیا کہ ایک اچھا انسان بھی جب جنت میں جائے گا تو اسے بھی 300,000 سال لگ جائیں گے۔ تو بیسیکلی اس کو یہ اسی بات کو سمجھانے کے لیے کہا گیا کہ وہاں پر ایون آپ اگر خرابی کو اچھائی سے بدلنا بھی چاہیں گے تو وہ اتنی جلدی نہیں ہو پائے گی جیسے اس دنیا میں ہو جاتی ہے، وہاں پر ریٹ آف چینج بہت سلو ہو جائے گی۔
اچھا حضرت، جیسے کہا جاتا ہے کہ جنت ایکچولی از قرب الہی ہے، تو یہ جو جتنے لیولز ہوں گے اٹس بیسیکلی ہاؤ کلوز یو آر.
جی بالکل بالکل، یا کہہ لیں کہ بندگی کے معیار کے مطابق.
جو ابھی آپ نے مقربون والی اگزامپل بتائی، اسی میں جو اصحاب یمین ہیں جہاں پر تذکرہ ہے، وہاں پر یہ بھی ہے کہ سلام بھیجا ہے اصحاب، یا تو ٹاپک سے کلوز نہیں ہے،
ابھی ہم نے ان کو یہ بات سنائی تھی.
اچھا
شام کو
تو سلام، ان کے اوپر سلام بھیجا ہے،
کن پر سلام بھیجا ہے؟
اصحاب یمین پر سلام نہیں، جو لاسٹ کے آخری کی آیتوں میں
ان پر کس نے سلام بھیجا ہے؟ فسلام لك من اصحاب اليمين. فسلام ہے تیرے لیے اصحاب یمین سے.
اچھا
یہ ابھی میں ابھی ان لوگوں کو یہ چیز سمجھا رہا تھا کہ جو نیچے والے لوگ ہیں نا، ایون مومنین، وہ بھی خود سے جنت میں نہیں جا پائیں گے، وہ جب پہنچ جائیں گے تو رسول کو سلام کریں گے کہ آپ نہیں ہوتے تو آپ کی بدولت پہنچ گئے، آپ کے طفیل میں پہنچ گئے. تو سلام اللہ، ابھی میں یہی بات کر رہا تھا پہلے کہ یہ بنیادی طور سے، یعنی ہم اس دن میں ایک بات میں نے کہی تھی نا اپنے گھر پہ کہ حقیقتاً ہم سب لوگ سوائے سابقون الاولون کے اور سابقون اور مقربون کے سب ہم جہنمی ہیں. صرف ایمان ہمیں اس قابل بناتا ہے کہ ہم سابقون سے اپنا تعلق جوڑیں، اور وہ تعلق جنت میں پہنچائے گا، نہ کہ ہمارے اعمال. یعنی جس وقت خدا نے ہمارے عمل کو اور ہمارے ایمان کو ترازو میں ڈال دیا، کچھ نہیں نکلے گا اپنے، اس میں اتنا وزن نہیں ہے کہ مجھے نجات یافتہ بنا سکے. وہ صرف اور صرف جو میزان میں تولے جانے والے اعمال اور کردار ہے، وہ صرف سابقین کا ہی
ہے.
ہاں سب جو بھی ہیں، یعنی کہ جو گروہ انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین، جن کو قرآن نے کہا کہ انعم اللہ علیہم، جو خدا کی طرف سے انعام یافتہ ہیں، باقی سب لوگ اگر ان کی ولایت کے سائے میں آ گئے تو اس ولایت کے ذریعے سے نکل جائیں گے، ورنہ پھنس جائیں گے. تو یہ بہت اہم پوائنٹ ہے. فسلام لک من اصحاب الیمین. اچھا تو بہرحال یہ ہمارا پہلا نقطہ تھا. دوسری ہم اس چیز کی طرف پلٹیں گے جو پچھلی دفعہ ہم بات کر رہے تھے کہ اس دنیا کی زندگی میں تین چیزیں ہمارے سامنے ہیں ٹورڈز دا اینڈ، یہاں سے نکلنے کے لیے. یہاں سے نکلنے کے حوالے سے یا مٹیریل لائف کے ڈومین کو چھوڑ کے آگے جانے کے حوالے سے تین چیزیں ہیں. میں دوہراتا نہیں، صرف ایک لفظ اجل، یعنی دس ہیز اے فکس ٹائم پیریڈ، توفع یعنی انتقال، کہ جو کچھ میرا نفس ہے خدا اس کو بغیر کمی بیشی کے نکال کے اگلے عالم میں منتقل کر دے گا ود آل اٹس افیکٹس اینڈ ایکسپیرینسز. اور اس کی بھی بہت خوبصورت وہ ہے سورہ یاسین میں، نکتب ما قدموا وآثارهم، کہ جو کچھ یہ اقدام کرتے ہیں اور جو ان کے اثر ہیں ہم سب کو لکھ رہے ہیں. نکتب ہم لکھ رہے ہیں، ما قدموا جو اقدام کرتے ہیں، جو کام کرتے ہیں، وہ آثارهم اور جو ان کے افیکٹس ہیں، جو اثر ہیں. ہم میں سے ہر شخص اس زندگی میں ایک اثر کریٹ کر رہا ہے اپنی موجودگی کی وجہ سے، وہ بھی لکھا جا رہا ہے. جی ٹھیک ہے، تو وہ چیز جو ہے کہ یہ ساری چیزیں لکھی جا رہی ہیں اور اس کو خدا بغیر کسی کمی بیشی کے اگلے عالم میں منتقل کر دے گا، یہ توفع ہے. تیسری چیز موت تھی، جو شاید تھوڑا سا آپ لوگوں کو ایک بات مشکل لگی ہو، مشکل شاید اس وجہ سے صرف لگی ہو کہ وہ پہلے سے بیان کردہ یا سوچے سمجھے نظریات کے خلاف ہے، لیکن شاید اس میں لاجیکلی سمجھنے میں بہت زیادہ مشکل نہ ہو. اور موت کے حوالے سے ہم نے یہ چیز کہی تھی کہ موت بنیادی طور سے نفس کو فنا سے بقا کی طرف لے جانے والی چیز کا نام ہے. یعنی موت کا ذائقہ، موت کا گھونٹ، وہ گھونٹ ہے کہ جو نفس میں سے فنا کے اثرات کو ختم کر کے اسے باقی بنا دیتا ہے. فنا کے اثرات نفس میں کیوں آ جاتے ہیں؟ اس لیے کہ نفس باڈی سے، اس میٹیریل اور فنا ہو جانے والی باڈی سے جب کنٹیکٹ میں آتا ہے تو اب وہ ساری کی ساری کیریکٹرسٹکس کو اڈاپٹ کر لیتا ہے. یعنی ایسے ہی ہے کہ جیسے جو سواری ہمیں دی گئی، ہم نے سواری کو اپنے اوپر سوار کر لیا اور ہم یہ سمجھنا شروع ہو گئے کہ ہم یہ جسم کی مانند ہیں، ہم یہ جسم ہیں، کہ اگر یہ جسم بیمار ہوتا ہے تو ہم بیمار ہو جاتے ہیں، یہ جسم صحت مند ہے تو ہم صحت مند ہیں، یہ مر جائے گا تو ہم مر جائیں گے. یعنی کہ ہم اپنے اندر اس قسم کی چیزوں کے قائل ہو جاتے ہیں. موت کا گھونٹ وہ ہے کہ جو نفس کو ان فانی اثرات سے پاک کر کے اور دار بقا میں جانے، لیو کرنے، زندہ رہنے اور ایگزسٹ کرنے کے لائق بنا دیتا ہے. جس طریقے سے کہ ہم اولیاء خدا کو دیکھتے ہیں یا ہمارے سامنے خود، یعنی پھر کربلا کی مثال ہے، اور کربلا میں ہم نے پتہ نہیں اس چیز پہ کبھی غور کیا یا نہیں کہ ان لوگوں کے لیے جتنی بڑی بھی یہ تکالیف اور پریشانیاں تھیں، ان لوگوں کو وہ چیز تکلیف لگی نہیں رہی تھی. یعنی ہم اپنے اعتبار سے اس کو اتنا بنا دیتے ہیں گریہ کے حوالے سے، لیکن اگر آپ اس پہ جا کے روایتوں میں پڑھیں تو آپ کو نہیں لگے گا کہ ان کو کوئی پریشانی تھی یا وہ بہت پریشان تھے کیا ہو رہا ہے. بلکہ امام باقر علیہ السلام سے جب پوچھا بھی گیا تھا کہ ان کو شہداء کربلا کو کتنی تکلیف ہوئی تھی، تو آپ نے کہا کہ اگر تم اپنی انگلی کے یہ حال کو دو انگلیوں میں پکڑ کے اس کو مسلو، بس اتنی تکلیف تھی. جناب زینب سلام اللہ علیہا کہتی ہیں مارا اے تو اللہ جمیلا. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ خود بالکل کسی ڈفرینٹ حالت میں تھے، ہم اس کو ڈفرینٹ اینگل سے دیکھ رہے ہیں یا ہم اس کو ڈفرینٹ پرسپیکٹیو میں دیکھ رہے ہیں. اور خاص طور سے اس میں سب سے زیادہ امام حسین علیہ السلام کا کہ جو جملہ بہت مشہور ہے کہ جن لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کو دیکھا، جو راوی تھے اور خاص طور سے دشمن کی فوج کے، ان کا بیان یہ تھا کہ ہر گزرنے والے لمحے کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کے چہرے کا رنگ نکھرتا جا رہا تھا. یعنی آپ کے چہرے پر جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا، ایسی بشاشیت والی کیفیت بڑھتی جا رہی تھی کہ جیسے ایک انسان کوئی بہت، یعنی کسی سے ملاقات، کسی عزیز ترین دوست سے ملاقات کے لیے تیار ہو رہا ہو، یا کوئی بہت بہترین ایک نتیجے کو پانے کے لیے تیار ہو رہا ہو. امام حسین علیہ السلام کی وہ حالت نہیں تھی بالکل بھی کہ جو ہم جس طریقے سے بیان کرتے ہیں سناتے ہیں. لیکن ٹھیک ہے، وہ ایک منزل مصائب ہے وہ ساری چیزیں. اور اسی بات کو میں حوالہ بھی دیا تھا کہ شہید مطہری نے بھی، اگر آپ کو موقع ملے تو پڑھیے گا کتاب حماسہ حسینی، اس میں انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ کربلا کا درخشاں پہلو اس کے دردناک پہلو سے کہیں زیادہ ہے. کربلا میں جتنی روشنائی ہے، جتنی نورانیت ہے، جتنی وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کے دل کو زندہ کر دیتی ہیں، وہ افیکٹس بہت زیادہ ہیں بنسبت اس کے رونے والے پہلو سے، یا مصائب و گریے کے پہلو سے. تو اولیاء خدا علیہ السلام، یا یوں کہہ لیں کہ یہ تمام کے تمام لوگ کون تھے؟ جو موت کے گھونٹ کو پی چکے تھے. انہوں نے موت کا ذائقہ اپنی اپنی بساط کے مطابق لے لیا تھا قبل توفا. اور میں نے آپ کو امام سجاد علیہ السلام کی دعا بھی پڑھ کے سنائی تھی کہ اللہم ارزقنی التجافا عن دار الغرور والانابۃ الی دار السرور والاستعداد للموت قبل حلول الفوت. کہ مجھے موت کے لیے آمادہ ہونے کی توفیق عطا کر دے، رزق عطا کر دے، اس سے پہلے کہ فوت مجھ میں حلول کر جائے. یعنی قبل اس کے کہ میں انتقال کروں، فوت مجھ میں آ جائے، مجھے موت کے لیے تیار کر دے. تو جو میں نے پورا ڈسکشن کیا، فوت یعنی وہی توفا سے انتقال، منتقل ہونا. تو موت در حقیقت وہ گھونٹ ہے کہ جس کا پیا جانا نفس کے اختیار میں جب چاہے پی لیں. اور یہ کس چیز کا گھونٹ ہے؟ یہ انا للہ و انا الیہ راجعون کا گھونٹ ہے، کہ جس وقت نفس کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ہم فقط اور فقط اللہ کے لیے ہیں، کسی اور کے لیے نہیں، اور ہماری رجعت اور ہمارا پلٹنا اس کی طرف ہے، اسے موت آ گئی.
تو بقا سے فنا ہوا نا،
فنا سے بقا.
تو ان اللہ وانا الیہ راجعون کا مطلب ہوا سورس ٹو سورس.
انا للہ نہیں، سو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم خدا کی طرف سے آئے ہیں، اس کا مطلب ہے بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں.
اللہ کے لیے
کا مطلب ہے، لیے کا مطلب ہے جیسے سورہ انعام کی آیت 162 ہے، بہت مشہور آیت ہے، انا فلاتی و نسوکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، یہ انا للہ کی تشریح.
تو ان پہ جا رہے ہیں
ہم جب زندہ ہیں، یہ جیسے نا کہ بیسیکلی جب ہم یہاں پہ زندہ ہیں تو ایوری پرسن از لیونگ فار سم تھنگ، ایسا ہے یا نہیں؟ اگرچہ کہ میں خیال ہے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ لیونگ لیو فار نتھنگ والی کیفیت میں بھی ہیں، یہ حقیقتا کسی چیز کے لیے زندہ نہیں ہے، مطلب زندگی میں کوئی اعلیٰ مقصد نہیں ہے جس کے لیے زندہ ہے. لیکن ایک سمجھدار انسان جو ہے وہ کسی چیز کے لیے زندہ ہے، کوئی گول ہے، کوئی ایم ہے، کوئی مقصد ہے، کوئی منزل ہے. تو مومن نفس کیا کہتا ہے؟ انا للہ، میں خدا کے لیے زندہ ہوں. ہم کس کے لیے ہیں؟ ہماری ایگزسٹنس کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اور اگر آپ پوچھیں کہ اس سے مطلب کیا ہے تو پھر وہی آیت ہے سورہ انعام والی، کہ ان فلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری صلات، صلات کا مطلب ہے کہ میرے جتنے بھی کلوز ریلیشن شپس ہیں، میں جس سے بھی تعلق جوڑتا ہوں، و نسکی اور جتنے میرے پلرز آف لائف ہیں، و محیایا اور میری زندگی، و مماتی اور میری موت، للہ رب العالمین، اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین. یہ پیغمبر اکرم کا جملہ ہے اپنے بارے میں،
اسی پہ جا رہے ہیں.
وہ الیہ راجعون، اور ابھی ہم بظاہر نظر آ رہے ہیں کہ ہم ہٹ کریں کہ ہم خدا کے پاس، خدا کے سامنے نہیں ہیں، نہیں، لیکن ایسا نہیں ہے، ہم لوٹ اسی کی طرف رہے ہیں. میں اللہ ہی کے لیے ہوں اور میں، میرا رخ کس طرف ہے؟ خدا کی طرف.
تو لوٹنا فنا نہیں ہوا. لوٹنا فنا نہیں ہوا.
فنا کیوں؟
فنا کا مطلب،
فنا کا مطلب انیہیلیشن.
یہ صوفی کانسیپٹ کہہ رہے
ہیں انیہیلیشن،
کیونکہ رسالت الولایہ میں علامہ طباطبائی اس کو کہہ رہے ہیں کہ فنا ہو جانا چاہیے.
وہ ہے، وہ ہے فنا در بقا. اسی کو تو موت کا ہے نا، اسی لیے تو اس کو موت کہا گیا. کہ موت کا مطلب یہ ہے کہ آپ خدا کے سوا جتنے تعلقات ہیں سب کو مار رہے ہیں، سب کو ختم کر رہے ہیں، صرف ایک چیز زندہ ہے. یعنی کہ جس کو کہا جا رہا ہے موت کا گھونٹ، جو انسان کو فانی سے باقی، یعنی فانی کا مطلب ہے کہ اس ختم ہو جانے والے جسم سے، اس جسمانیات سے نکال کر اس ڈومین میں لے جا رہا ہے کہ جو دار بقا ہے. موت کا گھونٹ یہ کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے. تو فنا اس اعتبار سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ، یعنی اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے ایک شمع ہے، ایک موم بتی ہے، ایک اندھیرے کمرے میں روشن ہے، تو آپ اس کو کہتے ہیں کہ یہ موم بتی روشن ہے، روشنی دے رہی ہے. آپ اسی موم بتی کو نکال کے سورج کے سامنے رکھ دیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یہ ختم ہوگی، فنا ہو گئی، کیا روشنی ختم ہو گئی؟ نہیں، اس کی روشنی سورج کی روشنی میں مل گئی. یہ مطلب ہے فنا کا. یعنی جس طریقے سے امام حسین علیہ السلام نے اپنا سب کچھ خدا کو دے دیا، تو وہاں یہ ہے انا للہ، یہ مطلب ہے انا للہ. کہ جب اگر خدا کی بات آتی ہے، یہ امام حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، کہ جب خدا کی طرف سے ایک مطالبہ آتا ہے تو کہتے ہیں نہیں پھر یہ اولاد میری نہیں خدا کی. اور فنا کا مطلب یہ ہے وہی کہ جیسے ایک آپ ایک گلاس پانی کو سمندر میں گرا دیں یا ایک بلب کو سورج کے سامنے لے جا کے رکھ دیں, فنا کا مطلب یہ ہے. یعنی کہ وہ ایک پورے سورس میں جا کے وہ چیز ضم ہو گئی, مل گئی, ختم نہیں ہوئی وہ چیز. لیکن اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے یہ بلب ہے. یا اگر آپ ایک گلاس پانی کو سمندر میں ڈال دیتے ہیں تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو پانی ہے یہ گلاس کا ہے, بلکہ اب وہ بھی سمندر ہو چکا ہے. یا جو چھوٹے سے موم بتی کی روشنی ہے وہ بھی سورج کی روشنی ہو چکی ہے. اس کو کہتے ہیں فنا.
اور بقا کیا ہے؟
بقا یعنی اب جو وہ باقی ہے. یہ بقا کی اسٹیجز ہیں. ایک بقا کی پہلی اسٹیج کیا ہے کہ انسان یہ جو فنا ہو جانے والی جسمانیت ہے اس سے آزاد ہو اور اس ڈومین میں چلا جائے کہ جس میں یہ ساری خرابیاں اور ڈکے نہیں پایا جاتا. یعنی ایک ایسا عالم کہ جو باقی رہنے والا ہے. والانابتی الی دار السرور والخلود, کہ میری توجہ اس گھر کی طرف کر دے, اس پہ مبذول کر دے کہ جو ہیپینس بھی ہے جہاں پر اور دوام بھی ہے باقی رہنے والا بھی. یہ سفر جب اور آگے جاتا ہے تو یہ نفس پھر خود خدا کے مقابلے میں انہیلیٹ ہو جاتا ہے. جو میں مثالیں دے رہا ہوں کہ ایک کوزے کا پانی سمندر میں مل جانا یا ایک بلب یا شمع کو سورج کے سامنے رکھ دینا, تو یہ اب اس نور خدا میں جذب ہو گیا. یہ فنا ہے. لیکن اب اس کے بعد جو اس کی زندگی کا سفر گزرے گا وہ اس حالت میں گزرے گا کہ میں جو کچھ بھی ہوں وہ نور خدا سے ہوں. یعنی اب وہ جو ایک گلاس پانی ہے وہ اپنے بارے میں یہ نہیں سوچے گا کہ میں ایک گلاس پانی تھا, اب وہ اپنے بارے میں یہ سوچے گا کہ میں سمندر ہوں. اس کو کہتے ہیں بقا بعد از فنا.
فنا سے بقا,
یعنی بقا فنا کے بعد بقا. لیکن بلکہ صحیح اس کا جملہ یہ بقا باللہ, فنا فی اللہ, خدا میں فنا ہو جانا اور فنا فی اللہ کے بعد بقا باللہ, خدا کے ساتھ باقی رہنا. خدا کے ساتھ یہ بالکل اینڈ ہے, یہ پیک ہے ایگزسٹنس کی. لیکن ہم جس موت کے گھونٹ کی بات کر رہے ہیں وہ پہلا اسٹیپ ہے کہ اس جسمانیات کی وجہ سے جو آپ کے نفس میں یہ سارے ڈکے والی کیریکٹرسٹکس آ گئی ہیں اس سے جان پڑائی اپنی. تو خدا نے اس کے لیے دعوت کیا دی ہے ہر نفس کو, آگے بڑھ کے موت کا گھونٹ پی لو. موت کا گھونٹ کیا ہے؟ موت کا گھونٹ یہی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون کی حقیقت تک پہنچنا. یعنی کہ ہمیں اس یہ بات ہمارے سامنے واضح اور روشن ہو جائے کہ ہم اللہ کے لیے ہیں, کسی اور کے لیے نہیں ہیں. ٹھیک ہے؟ یعنی کہ جیسے پھر بھیا اس میں میں اپنے کو بھی شامل کر کے یہ نہیں سمجھیے گا کہ فقط کسی دوسرے کی طرف اشارہ. یعنی جیسے ہاں میں ہم سمجھتے ہیں ہم اپنے بچوں کے لیے ہیں, ہے نا, یہ بات گھر والوں کے لیے ہیں, اماں ابا کے لیے ہیں. یہ سب چیزیں کس کے لیے ہونا چاہیے؟ انڈر دا امبریلا آف انا للہ. یعنی حقیقتاً میں سوائے خدا کے اور کسی کے لیے نہیں ہوں. ایسا انسان کیا ہے؟ یہ وہ ہے کہ جس نے موت کا گھونٹ پی لیا. یہ وہ ہے کہ جس نے, یہ وہ نفس ہے کہ جس نے ذائقہ موت چکھ لیا. اس کو مرنے کی توفع کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ ریکمینڈیڈ یہ ہے کہ موت کا گھونٹ توفع سے پہلے پی لو تاکہ پھر بعد میں جا کے صحیح سے انجوائے کر سکو. ورنہ کیا ہوگا کہ انتقال کے وقت سب کو وہ گھونٹ پلایا جائے گا. اور میں نے پچھلی دفعہ آپ کو آیت پڑھ کے سنائی تھی کہ جو کافر ہے وہ پھر بھی نہیں اس فنا کے اثرات سے باہر آ سکے گا, کیونکہ وہ چیزیں اس میں گھس چکی ہیں اس کے اندر. وہ آیت یاد ہے سورہ مومن کی کہ ہمارے رب تو نے ہمیں دو موتیں دی, دو زندگیاں دی. وہ نہیں, وہ موت کا گھونٹ نہیں پی پا رہا. اور جو مومن ہے جنت میں وہ اس کے لیے پہلی موت کے سوا دوسری موت نہیں ہے. یعنی جب اس نے ایک دفعہ اس گھونٹ کو پیا وہ آزاد ہو گیا. اب وہ آگے کی عالم میں, عالم ملکوت میں اینڈ بیونڈ زندہ رہنے کے قابل اور لائق ہے. یہ بات اب مجھے بتائیے اس میں دشواری ہے، میں تھوڑا سا اس کو اور آگے بڑھاؤں آج اسی حوالے سے کہ یہ موت کے گھونٹ کی طرف جانے کے لیے اور کیا کیا باتیں.
ایک سوال ہے لیکن وہ تھوڑا سا ریلیٹڈ ہو سکتا ہے، نام یوں کہیں ہم نے لیکچر میں سن رہے تھے کچھ ٹائم پہلے، وہ بتا رہے تھے کہ آپ ہر سیکنڈ مرتے ہیں ہر سیکنڈ جیتے ہیں، کچھ اس طرح کا کانسیپٹ. وہ کیا ہے پھر اس جو ابھی آپ نے بتایا اس کو؟
وہ تو فزیکل ہوگا نا، یعنی کہ جیسے کہ ہماری باڈی کے سیلز جو ہیں وہ مسلسل ٹوٹ پوٹ رہے ہیں، جو میٹابولزم کا پورا پروسیس ہے، اور کتنی دیر میں کہا جاتا ہے کہ سیلز جو ہیں پوری باڈی کے رینیو ہو جاتے ہیں، کیا ہوتا ہے وہ کہ ہم یعنی کہ ہمارا جسم جو ہے وہ مسلسل ٹوٹ پوٹ کی حالت میں، کہ کل جو اس جسم کو اگر آپ دیکھیں سیلز پوائنٹ آف ویو سے تو یہ وہ نہیں ہے جو پہلے گزشتہ کل تھا. نہیں بھی
آپ نے ایک پچھلے بتایا تھا انتقال کے بارے میں، انتقال اور یہ موت کا بتا چکے.
توفا، توفا مینس انتقال، اور وفا کے معنی ہوتے ہیں ایک چیز کو پورا پورا کسی کو دے دینا بغیر کمیونیشی کے. تو یہ توفا اس سے کہ خدا یعنی نفس جو ہے اس کو بغیر کسی کمی بیشی کے جسم سے نکال کر، یعنی اس مٹیریل ورلڈ سے نکال کر عالم برزخ یا عالم آخرت میں منتقل کر دیا جائے گا. اور کچھ انسان ایسے ہیں جو خود یہ کام کر سکتے ہیں جی، یعنی اولیاء خدا کے لیے، آئمہ کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کے ساتھ یہ کام کیا جائے جو وہ اس قسم کی روایتیں پڑھتے ہیں نا، ملک الموت انتظار کر رہے ہیں اور یہ بیسک، اس میں ڈیپ میننگ یہ ہے، انہیں ضرورت نہیں ہے کہ ملک الموت آ کے ان کے نفس کو منتقل کرے. حقیقتا وہ خود یہ کیپیبلٹی رکھتے ہیں کہ جا سکیں. موت کا مطلب الگ چیز ہے، موت یعنی کوئی ایک ایسی چیز ہے جس کو ہمیں ایک ویسے جو قرآن کی نظر میں میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اس قسم کی چیزیں کہ جو مطلب ہے کہ جسمانیات کو کٹ آف کر دینا، لیو دا میٹیریلسٹک ڈومین.
اچھا آپ نے جو بھی بتایا کہ ان لوگوں میں یہ اس طرح کی خاصیت ہے کہ وہ جب چاہیں، کوئی مالک الموت کی ضرورت نہیں ہے بالکل بھی،
لیکن یہ میں بالکل سپرلیٹیو ڈگری کی بات کر رہا ہوں.
اچھا اب اس میں جیسے اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ اس دنیا میں جب تک بھی رہتے ہیں تو اس کے پیچھے کیا ریزننگ ہوتی؟ کیونکہ اگر موت کا گھوٹ پینا، مطلب جتنی بھی جلدی آپ پی لیں، آپ نے جیسے پہلے ایکسپلین کیا،
موت کا گھوٹ پینے کا مطلب مرنا نہیں ہے، یعنی ایک انسان کے جس نے موت کا گھونٹ پی لیا ضروری نہیں کہ وہ انتقال کے مرحلے تک بھی پہنچ گیا. وہ اس دنیا میں زندہ ہے لیکن اس کا تعلق دار بقا سے ہے، نہ کہ دار فنا سے. بات سمجھ میں آ رہی؟
جی.
چلے آج میں ایک کام کرتا ہوں آپ کو اس کنسپٹ کو، تاکہ شاید یہ نہ سمجھیں کہ میرا فیبریکیٹڈ ہے یہ کنسپٹ. نہج البلاغہ سن لیجیے ذرا، اگر ہے تو لائیے، میں اس میں سے آپ کو امام علی علیہ السلام کے کچھ خطبے پڑھ کے سناتا ہوں.
تو ریکمینڈیڈ ہے کہ موت پہلے ہو، لیکن
انتقال
زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ
زیادہ تر تو لوگوں کے ساتھ ایسا ہے کہ توفع کے ساتھ بھی موت نہیں آ پائے گی، یعنی اس وقت انتقال جب نکالا جائے گا نفس کو تو اس کو موت کا گھونٹ پلایا جائے گا، بھی تم نے تو نہیں پیا چلو ہم پلا رہے ہیں، لیکن وہ گھونٹ بھی نفس کو فانی چیزوں کے اثرات سے نہیں پاک کر پائے گا، اس لیے کہ اتنا وہ ہمارے اندر گھس چکا ہے سب کچھ، اتنا زیادہ یہ فنا والی چیزوں کا اثر پینیٹریٹ کر چکا ہے کہ شاید وہ ایک موت کا گھونٹ بھی نہیں نکالتا.
تو اس میں توقع، اجل توقع اور موت میں شہادت کہاں آتی ہے؟
کون سی شہادت؟
شہادت جو شہید ہوتا ہے نا،
مقتول فی سبیل اللہ. مطلب میں کہہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا اس کو ڈیفرینشیٹ کریں، یعنی مقتول فی سبیل اللہ الگ ہیں اور شہید الگ ہیں. تو مقتول فی سبیل اللہ جی،
اجل،
اجل یعنی اس کا وہ یہ نہج البلاغہ کا کلمات قصار، نہج البلاغہ کی تقسیم کا ہے نا ذہن میں، پہلے دو چیپٹر خطبات امیر المومنین علیہ السلام پر مشتمل ہیں، پھر مکتوبات ہیں، پھر کلمات قصار ہیں. اچھا کلمات قصار کا مطلب ہے کہ وہ گفتگو جو آپ نے لوگوں سے کی ہے، وہ بعض اوقات ایک ایک دو دو جملوں پر بھی مشتمل ہے اور تفصیلی بھی. تو یہ ہیں کلمات قصار میں 147، ٹھیک ہے، کلمات قصار میں نمبر 147. یہ گفتگو ہے آپ کی جناب کمیل سے، کمیل ابن زیاد سے، اور اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ آپ نے ایک دفعہ، کمیل کہتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑا اور لے کر آبادی سے باہر نکل گئے قبرستان کی طرف لوگوں سے، اور وہاں پر مجھ سے کچھ باتیں کی. اچھا ایک ٹکڑا اس کا پہلے میں آپ کو سمجھا دوں، پھر آخر میں جو اصل بات کہنا چاہ رہا ہوں بعد میں، کہ آپ نے فرمایا کہ اے کمیل، لوگ انسان تین قسم کے ہوتے ہیں، انسان تین قسم کے ہیں، ایک عالم ربانی، دوسرا وہ طالب علم کے جو نجات کے رستے پر ہیں، اور تیسرا کوڑا کرکٹ. تو انسان تین قسم کے، عالم ربانی یعنی وہی سابقون السابقون، یہ عالم ربانی ہے، دوسرا وہ طالب علم، طلب علم کرنے والا جو نجات کے رستے پر ہے، سلامتی کے رستے پر، اصحاب یمین، اس کے علاوہ جتنے ہیں وہ اصحاب شمال ہیں، اور اس ان کی کوالٹیز بھی ہیں. بہرحال یہ مجھے ابھی نہیں سنانا، لیکن یہ میں نے تنبیہن کہ یہ اس کے علاوہ جتنے لوگ کچھ بھی کرتے ہوئے نظر آئیں، کہ محمد علیہ السلام ان کو کیا کہہ رہے ہیں، خاص و خاشاک کہیں، ان کی کوئی ورت نہیں. آخر میں آپ نے فرمایا ہے اسی اس میں کہ زمین کبھی بھی ایسے انسان سے خالی نہیں رہتی کہ جو خدا کی حجت کو برقرار رکھتا ہے، چاہے ایسے افراد تمہیں نظر آئیں یا نہیں نظر آئیں، ٹھیک ہے، انہیں نظر آئیں، لیکن ہر حالت میں، ہر دور میں اس قسم کے افراد اس زمین پر میں باقی رہتے ہیں جو خدا کی حجت کو قائم رکھتے ہیں، خدا کے نظام کی استواری اور برقرار رہنے کے ضامن. ان کی جب آپ تعریف بیان کرتے ہیں، کئی وہ ہیں، اس میں آخر میں ایک جملہ ہے، صاحب الدنیا بے ابدان، یہ دنیا میں صحبت کرتے ہیں ان بدنوں کے ساتھ، صاحب الدنیا بے ابدان ارواحها معلقۃ بالمحل الاعلی، یہ دنیا میں ان بدنوں کے ساتھ رہتے ہیں کہ جن کی روحیں محل اعلی میں، ان دا ہائر پلینز آف ایگزسٹنس، اس سے کنیکٹ ہوتے ہیں. یہ میرا جملہ نہیں ہے، میں نے آپ کو پورا ریفرنس دے دیا. 147 کلمات قصار، کہ جو لوگ اس زمین پر خدا کی حجت کو قائم رکھتے ہیں، اور یہ صرف نبی نہیں ہے، یہ صرف امام نہیں ہے، ہر دور میں ایسے ہوتے ہیں، ہر دور میں ایسے افراد موجود ہوتے ہیں. ان کی بہت ساری کوالٹیز کے ساتھ ایک کوالٹی کیا ہے، صاحب الدنیا، صاحب یعنی صحبت کرنا، رہنا، دنیا میں رہتے ہیں ان بدنوں کے ساتھ، بے ابدان ان بدنوں کے ساتھ، ارواحها جس کی روحیں، معلقتن معلق یعنی ہینگنگ، بالمحل الاعلی، محل اعلی، یہ ہے وہ جو موت کا گھونٹ پی کر جسمانیات سے آزاد ہو جائے، اس کے لیے ضروری نہیں کہ وہ مر جائے، بلکہ وہ دنیا میں ظاہری طور پر ان جسموں کے ساتھ زندہ ہوتے ہیں جن کی روحیں اوپر والے عالمین سے کنیکٹڈ ہوتی ہیں، ان میں اس فنا کا کوئی اثر نہیں ہے. اور اسی چیز کو جیسے امام علی علیہ السلام نے بھی ایک جگہ بہت خوبصورت الفاظ میں بیان کیا ہے.
تو موت کے گھونٹ کا معنی ایک اس میں فنا ہو جانا،
موت کے گھونٹ کا مطلب یہ ہے کہ انسان سے فنا والے سارے اثرات ختم ہو جائیں، فنا ہو جانے والی کوئی چیز جب انسان پر اثر کرنا چھوڑ دے، وہ انسان موت کے گھونٹ کی، موت کا ذائقہ چکھا ہوا انسان. یا جیسے میں نے اس کو تفصیل سے بیان کیا انا للہ و انا الیہ راجعون، جب انسان کے سامنے یہ چیز کھل جائے کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف جانا ہے، تو اس کو کوئی کسی بات کا اثر ہوگا پھر؟
مٹیریلسٹک ورڈ کچھ ہو
گیا۔ ایک اور خطبہ میں آپ کو سناؤں جو اس سے بھی زیادہ عجیب ہے، اور اس خطبے کا نام، یہ خطبہ ہے، یہ وہ نہیں ہے، کلمات قصار نہیں ہے، اور اس خطبے کا نمبر ہے 219۔ ایک آیت آپ نے تلاوت فرمائی، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، یہ سورہ نور کی آیت ہے، وہ آیت نور کی کنٹینیویشن میں، کہ وہ مرد یعنی کہ اس زمین پر کچھ گھر ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں خدا چاہتا ہے کہ اس میں اس کا ذکر ہو، تو یہ کچھ گھر ایسے ہیں، فی بیوتن اذن اللہ ان ترفع، ان گھروں میں کہ جن کے بارے میں اللہ نے اذن دیا ہے کہ ان گھروں کو بلند کیا جائے، اس زمین پر ہیں وہ گھر، اور ان میں اللہ کا ذکر ہو جسے خدا چاہتا ہے کہ اس گھر میں میرا ذکر ہو۔ اس گھر کی خصوصیت کیا ہے کہ اس میں ایسے مرد رہتے ہیں، لا تلہیہم، اب دیکھیں ساری چیزیں وہی کنیکٹ ہو رہی ہیں، ایک ہی پوائنٹ پہ کنورٹ ہو رہی ہیں، لا تلہیہم، لہو کے معنی میں نے آپ کو کیا بتایا تھا، لعب و لہو میں لہو کے معنی کیا تھے، ٹیمپٹیشن، جنہیں نہیں ٹیمپٹ کر پاتی تجارتن، تجارت، ولا بیعن، اور نہ خرید و فروخت، یعنی نہ تجارت انہیں ٹیمپٹ کر کے اپنی طرف متوجہ کر پاتی ہے اور نہ خرید و فروخت انہیں اپنی طرف کھینچ پاتی ہے، تو کیا ہے، اس جسم سے ان کے نفسوں سے فنا کے اثرات ختم ہو چکے ہیں۔ یعنی آیت یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ تجارت اور بیع میں کرتے نہیں ہیں، یہ نہیں کہہ رہی آیت، وہ تجارت اور خرید و فروخت اور کاروبار زندگی میں مشغول ہوتے ہیں لیکن اس کا ان پر اثر نہیں ہوتا، انہیں اس تجارت کے نفع نقصان سے کوئی مطلب نہیں ہے، انہیں وہ تجارت، جیسے امام علی علیہ السلام نے فرمایا، وہ تجارت جو وہ خدا کے ساتھ کر رہے ہیں اس کے نفع نقصان کی اصل میں ان کو فکر ہے، اس کو کیئر کر رہے ہیں۔ اس آیت کی آپ نے تلاوت فرمائی، جب دیکھیں وہی ہے کہ ہر پہلو سے موت والی تعریف آپ کو کلیئر ہوتی جانی چاہیے کہ لا تلہیہم نہیں ٹیمپٹ کر پاتی، کیوں نہیں ٹیمپٹ کر پاتی، دیکھیں جہاں پر جیسے میگنیٹ ہے، میگنیٹ لکڑی کو کیوں نہیں کھینچتا اور لوہے کو کیوں کھینچتا ہے، اس لیے کہ جہاں پر ایفینٹی پائی جاتی ہے وہاں پر اٹریکشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی جہاں پر نیچرز میں سملیرٹی ہو، ایفینٹی ہو، وہاں پہ اٹریکشن ہوتی ہے، جہاں پر تعلق نہ ہو تو اٹریکٹ بھی نہیں ہو، اٹریکشن بھی نہیں ہوتی، یعنی جس کا تعلق دار فنا سے ختم ہو گیا اس کو دنیا کھینچ بھی نہیں سکتی اپنی طرف، کچھ بھی لے آئے سامنے، کچھ بھی سامنے لا کے رکھ دے لیکن اس کو اٹریکشن والی چیز ہی ختم ہو گئی، وہ کنیکشن ہی نہیں۔ تو لا تلہیہم تجارتم ولا بیعن عن ذکر اللہ، اللہ کی یاد سے تجارت اور خرید و فروخت ان کو اپنی طرف متوجہ نہیں کرا سکتی۔ اس میں آپ نے فرمایا ہے بہت ہی عجیب جملے ہیں، بہت عجیب جملے ہیں، کہ یکے بعد دیگرے، یعنی پے در پے، ایک کے بعد ایک، ہر عہد میں، ہر دور میں انبیاء سے خالی زمانے، اس کی عربی یہ ہے کہ فی ازمان الفترات، فتر فے تے رے، فترا اس زمانے کو کہتے ہیں جس میں ظاہری طور سے نبی موجود نہ ہو، جو دو نبیوں کے بیچ کا زمانہ ہو، یعنی آپ ایکسکلوسیولی آپ نے یہ لفظ یوز کیا ہے، فی ازمان الفترات، ان زمانوں میں کہ جو نبیوں سے خالی رہیں، اس وقت کچھ بندے ایسے ہیں، ناجاہم فی فکرہم، جن کی فکر کے ذریعے سے خدا ان سے مناجات کرتا ہے، مناجات سمجھتے ہیں نا، جو بہت خاموشی کے ساتھ جو بات کی جاتی ہے، رازداری کے ساتھ، اللہ ان سے سرگوشیوں میں بات کرتا ہے، کیسے، فی فکرہم، ان کی فکر، فکروں کے ذریعے سے، اور اس کے بعد کیا، اور ان کے عقلوں کے ذریعے سے ان کو الہام کرتا ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ اب ان کی کوالٹی جو ہے آگے چل کے وہ یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے دنیا میں رہتے ہوئے آخرت تک کی منزلوں کو طے کر لیا ہے. یہ میرا جملہ نہیں ہے، دنیا میں رہتے ہوئے مطلب آخرت تک پہنچنے کے لیے مرنا ضروری نہیں ہے، موت کے مرحلے سے گزرنا ضروری ہے، متوفی ہونا ضروری نہیں ہے، مرحلہ موت سے گزرنا ضروری ہے. شاید آپ لوگ اب تھوڑا تھوڑا ڈفرینس محسوس کر رہے ہیں کہ جس نے موت کا گھونٹ پی لیا وہ آخرت تک پہنچ جائے گا، چاہے وہ اس جسم میں زندہ ہے، اس کے لیے مرنا یا قبر میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آخرت کسی قبر کا نام نہیں ہے.
تو مطلب آپ کا یہ جیسے یہ بھی،
اور اس کا بھی خطبے کا حوالہ ذہن میں رکھیے گا
219
اور اسی کے آس پاس ہے، مختلف نسخوں میں ایک دو تعداد آگے پیچھے ہوتی ہے، لیکن یہ کس آیت کے ذیل میں ہیں؟ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، اس آیت کی تفسیر میں خطبہ.
حضرت علی سے ہم لوگ ایک بار بات ہو چکی ہے اس بارے میں کہ انسان میں وہ یقین اس طرح کی منزل پہ آ جائے کہ انسان کو اگر آپ کہیے کہ ابھی کنویں میں کود جاؤ تو کود جائے، تو آپ کو یہ نہیں لگتا کہ یہ جو بات جا رہی ہے اسی ڈائریکشن میں جا رہی ہے کہ جس دن اس طرح کا یقین ہو گیا خدا کی ذات کو لے کر کہ پھر سب دنیا سب کچھ بالکل بہت انفیریئر سی لگنے لگے گی، اور اس دن جو ہے وہ انسان جو ہے وہ اس لیول پہ پہنچ جائے گا کہ مطلب اس کے لیے سب کچھ بیکار ہے سوائے اللہ کے، اور وہ وقت ہے ایسا جو آپ جس کی ذکر کر رہے ہیں کہ موت کا گھونٹ پینا.
موت کا گھونٹ پینا یہی ہے کہ جتنی بھی فنا ہو جانے والی چیزیں ہیں کہ جس کا اثر میرے اور آپ کے نفس پر ہے، اور اس اثر کا ثبوت یہ ہے کہ وہ ہمیں ڈرائیو کرتی ہیں، ہماری لائف کو کنٹرول کرتی ہیں وہ چیزیں، ٹھیک ہے، یہ اس کا ثبوت ہے. یعنی ہم جتنا بھی کہیں گے میں دنیا سے دل نہیں لگاتا، لیکن ہم عملاً اس کو پروو کر رہے ہوتے ہیں.
کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ کے دل آپ کے اس میں ایک 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 ڈیزیز رہتی ہے جو یہ وہ آپ کو آمادہ نہیں کرنے دیتی، کہ مطلب آپ کو خدا کا بالکل یقین نہیں ہوتا ہے. شاید اگر جس دن وہ یقین بالکل کوئی 100% ہو جائے تو اس دن آپ کو سب کچھ بیکار لگے گا.
دیکھیے بیکار کی بات صحیح نہیں ہے، یعنی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ بیکار لگے گا، اس دن آپ ہر چیز کا صحیح استعمال کرنے کے قابل ہو جائیں گے. دنیا کو اپنے مقام پہ رکھیں گے، آخرت کو اپنے مقام پہ رکھیں گے، بیکار کچھ نہیں ہے. یہ ہماری ان سے اس پر ہی بہت بحث ہوتی رہتی ہے، ہم نے جگہ بیکار نہیں کہیے کسی چیز کو، خدا نے کوئی چیز جیسے صوفی آئے نا وہ کہتے ہیں بیکار، میں بیکار کچھ نہیں ہے،
دنیاوی چیز
ٹھیک ہے، کوئی چیز بیکار نہیں ہے. اگر خدا علیم و حکیم ہے تو جو صاحب علم و حکمت ہوتا ہے وہ ایک ذرہ بھی بیکار تخلیق نہیں کرتا، ہر چیز میں حکمت ہے، ہر چیز میں علم ہے. فرق یہ ہے صرف کہ آپ جس چیز کی اہمیت کم ہے اس کو زیادہ اہمیت دے رہے ہیں، اور جس کی اہمیت زیادہ ہے اس کو اگنور کر رہے ہیں. تو جس دن موت کا گھونٹ پی لیں گے تو ہر چیز کو اپنے صحیح مقام پہ رکھنے کے قابل ہو جائیں گے.
لیکن اس دن آپ نے یہ جواب دیا تھا مجھے کہ جب میں آپ سے پوچھا تھا کہ وہ اس طرح کا یقین کب آتا ہے، اس کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے، کہ مطلب اللہ پہ اس طرح کے جیسے علامہ رشید ترابی کی مجلس ہے کہ جناب موسیٰ کا اپنے خدا پر اس طرح کا یقین کہ مطلب وہ پھینکا ایسا تو ان کو پتہ تھا کہ ایسا ہو جائے گا. تو میرا کہنے کا مطلب اس پہ آپ نے یہ جواب دیا تھا کہ یہ ہدایت سے آتا ہے، یہ آپ کے کرنے سے نہیں ہوتا.
ہاں یہ تو ہے،
تو وہ ہدایت میرے ہاتھ میں تو نہیں ہے، وہ تو کنٹرول میں
نہیں ہے. یعنی آپ خود اپنے آپ کو پیش کریں گے، یعنی ہم جب مثال کے طور پر اپنے تئیں جتنی ہمیں نیکی سمجھ میں آ رہی ہے کسی بھی اعتبار سے، جس کو جو نیکی سمجھ میں آ رہی ہے، ضروری نہیں کہ ہر شخص کو ایک ہی نیکی کی توفیق ملے، مطلب کوئی علم کے رستے سے، کوئی حکمت کے رستے سے، کوئی عبادت کے رستے سے، کوئی تقویٰ کے، مطلب تو ہم بیسیکلی اپنے آپ کو خدا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اور جو قبول ہو جاتا ہے جو انسان, اسے خدا کو اٹھا کے اور باؤنڈری کراس کر کے اس جگہ تک لے جاتا ہے. یعنی یہ میرے اور آپ کے طاقت میں نہیں ہے کہ میں یہ کہوں کہ جس طریقے سے کہ میں یہ کام کرتا جا رہا ہوں, عبادت کرتا جا رہا ہوں, تو مجھے یہ چیز ملتی چلی جائے گی. ایسا نہیں ہوتا, بلکہ یہ اس طریقے سے ہے کہ جتنا جتنا بظاہر آپ ایفرٹ کریں گے, خلوص پیدا کریں گے, نفس میں طہارت آئے گی, تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کو محسوس ہوگا کہ جیسے کسی نے آپ کو اٹھا کے یہاں سے یہاں پہنچا دیا, پردے کسی نے ہٹا دیے, آنکھیں کھل گئیں, رستہ روشن ہو گیا.
جی
یہ وہ چیز ہے کہ جس کو شاید ہم نے کہا کہ ہدایت.
جی
ہلو بھائی, ایک اور بھی اس میں ہوتا ہے نارملی کا, کہ یو آر اسلیپ یو ول ویک اپ وین یو ڈائی.
جی
اس کا کیا
ہے؟ یہی ہے کہ زیادہ تر انسان جو ہیں وہ اس زندگی کو ایسے گزار رہے ہیں کہ جیسے وہ سو رہے ہیں. یعنی کہ اگر انسان فانی ہو جانے والی چیزوں سے محبت کر رہا ہے تو یہ سونا بھی نہیں ہے, در حقیقت یہ زہر کا انجیکشن لینا ہے. یعنی کہ وہ ایک ایسی خرابی کو اپنے اندر داخل کرنا ہے کہ جو آپ کو صحیح چیزوں کو دیکھنے سے روک دیتی ہے. تو اس اعتبار سے موت خدا کی بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے.
تو اس میں جو موت کا ذکر ہے وہ اس موت یا انتقال؟
دیکھیں اب جو بعض اوقات حدیثوں میں ایسا لگتا ہے کہ الفاظ انٹرچینج ہو رہے ہیں, لیکن قرآن کے اندر جو ٹرمز یوز ہوئی ہیں وہ بہت زیادہ اسپیسیفک ہیں. یعنی قرآن کریم میں جیسے میں نے ابھی کہا عقل کی جو تعریف ہے, علم کی جو تعریف ہے, تقریباً ہر جگہ کنسسٹنٹ ہے. یا قرآن کریم نے روح کو الگ چیز رکھا ہے, نفس کو الگ چیز رکھا ہے, اور یہ کنسسٹنسی تھرو آؤٹ برقرار ہے. لیکن جیسے ہم حدیثوں میں بعض اوقات بات کرتے ہیں تو وہ انٹرچینج ہوتی ہوئی لگتی ہیں کہ روح اور نفس جو ہیں. اب میں اس بارے میں زیادہ نہیں کہہ سکتا, لیکن قرآن کی اصطلاح میں موت, اجل, توفا انسان کے لیے تین چیزیں وچ انیبلز ہم اور وچ ول ایونچولی لیڈ ہم ٹو بی کنیکٹڈ ود دی نیکسٹ ورلڈ. اور اس میں خدا نے یہ نہیں کہا کہ توفا تم خود حاصل کر لو یا اجل تک تم خود پہنچ جاؤ, نہیں, یہ دونوں چیزیں خدا کی طرف سے ہیں. یعنی جو مدت ہے وہ بھی خدا کی طرف سے, اجل, جو انتقال ہے وہ بھی خدا کے نمائندوں کے ذریعے سے, یعنی یا ملائکہ کے ذریعے سے یا ملک الموت کے ذریعے سے. لیکن موت کے حوالے سے خدا نے نفس کو اختیار دیا ہے, کل نفس ذائقۃ الموت, کہ ہر نفس موت کا ذائقہ چکھنے والا ہے. اور یہاں ذائقہ میں مطلب ہے کہ نفس یہ کام کر رہا ہے, نہ کہ اس کو موت کا ذائقہ چکھایا جا رہا ہے. تو یہ اختیار ہمارے پاس موجود ہے. اور اب پھر ہمارے سامنے مسٹری یہی آ جاتی ہے کہ موت کیا چیز ہے, یہ کون سا ذائقہ ہے. اس کو ہم نے ایک حد تک آپ کے سامنے کھولنے کی کوشش کی, مجھے نہیں پتا میں کتنا کامیاب ہوا یا نہیں ہوا, لیکن وہ موت کا گھونٹ در حقیقت یہ گھونٹ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون کا, یا انا صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین کا, کہ جس کے بعد نفس میں سے ہر فانی چیز کے اٹیچمنٹ ختم ہو جاتا ہے اور اس کی توجہ, جیسے میں نے آپ کو امام علی علیہ السلام کا جملہ سنایا کہ اس دنیا میں ان جسموں کے ساتھ رہتے ہیں جن کی روحیں معلی اعلیٰ سے معلق, یا مناجات شعبان میں جیسے آپ کو جملہ ہے کہ الہی حبلی کمال الانقطاع الیک, کہ اے میرے اللہ, اے خدا, مجھے بخش دے اپنی طرف منقطع ہونے کا کمال. یعنی آئی ایم پرفیکٹلی ڈسکنیکٹڈ فار یو, یعنی الہی کا تیری طرف کمال, کمال انقطاع عطا کر دے مجھے. انقطاع یعنی کٹ آف, منقطع ہو جانا, اس کا کمال عطا کر دے ٹورڈز یو. یہ ساری وہی چیز ہے, یہ سارا وہی موت کا حساب کتاب ہے کہ انسان اس زندگی میں جب خدا کی وجہ سے انقطاع کر لے, اور پھر اس کے آگے کے جملے جو ہیں وہ بھی اسی چیز کو سمجھانا. تو یہ ایک ایسا مطلب ہمارے لیے ایک مسٹیریس ایسپیکٹ ہے کہ خدا نے ایک چیز ہمارے سامنے رکھی ہے کہ اگر تم چاہو تو اس گھونٹ کو پی لو، اسے اپنے اندر اتار لو، اس کی وجہ سے تمہارے اندر سے جتنے بھی فانی کنیکشنز ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گے، اینڈ یو ول بی کنیکٹڈ ٹو دا ورلڈ اور ٹو دا ڈومین دیٹ از دا نور اینڈ پرماننٹ. یہ ہے موت کا ہنٹ. جی
کوشچن یہ ہے کہ یہ جو کانسیپٹ ہم لوگوں نے سمجھا اس سے ہم اس سے پہلے کچھ آیتیں پڑھ رہے تھے سورہ بقرہ کی آخری آیتوں میں سے، وہاں پر جب وہ پڑھی تو کنفیوژن ہو گیا. اب اس میں دو آیتیں ہیں، ایک تو وہ ہے جو جناب عزیر کا تذکرہ نہیں ہے کہ ان کو 100 سال کے لیے وہاں پر بھی موت کہا گیا ہے، اسی طرح سے جو اس کے بعد کی جناب ابراہیم والا تذکرہ ہے کہ کیسے موت کے بعد زندہ کرے گا وہاں پر ہی موت ہے، اور وہ پرندوں کا ہے. تو پھر یہ وہ دونوں کانسیپٹ پھر وہ تو ایک دم الگ ہے. وہاں پر تو موت سے اگزامپل فزیکل مر گئے اور پھر 100 سال پھر زندہ ہوئے.
دیکھیے آپ اس کو پڑھیں گے ان آیتوں کو، میں انشاءاللہ ان تینوں واقعات کو ڈسکس کروں گا اسی ذیل میں. تین ہے وہاں پہ واقعات،
تین
دو جناب ابراہیم علیہ السلام کے ہیں اور ایک بیچ میں حضرت عزیر کے ہے، مجھے ڈسکس کرنا ہے انشاءاللہ. لیکن اگر آپ ان آیتوں کو پڑھیں تو میں آپ کو تھوڑا سا چیز کانٹیکٹ کرا دوں. جی جو آپ نے
اوکل الذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا قال ان یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا فأماتہ اللہ مئۃ عام ثم بعثہ قال کم لبثت قال لبثت یوما او بعض یوم
جی جی. تو اس میں بیسیکلی موت جو ہے، جو موت کا لفظ آ رہا ہے وہ ہے وہی چینج آف ڈومین.
لیکن اس میں تو پتا بھی نہیں چلا نا، جو کنفیوژن ہے وہ اس بات کا ہے کہ بعد میں جو جواب دیا وہ یہ تھا کہ کچھ دن یا ایک دن یا کچھ دن یا مطلب اسی طرح کا.
نہیں کنفیوژن کس اس میں کیا کنفیوژن ہے
بھائی؟ اگر جو دوسرا کانسیپٹ ہے اس میں یہ ہے کہ سچویشنل اویئرنیس ہی نہیں تھی تو وہ ختم ہو گئی. وہ کہاں سے ختم ہو گئی کہ کتنے دن تک مرے رہے یہ کیوں نہیں پتا چلا؟
اس لیے کہ ان کو ایک چیز سمجھائی گئی ہے. انہوں نے سوال کیا کیا تھا، ان کا سوال کیا تھا؟
سوال ان کا تھا سوال اس سے پہلے
سوال ان کا یہ تھا کہ خدا ان کو کس طریقے سے مبعوث کرے گا، کیسے اٹھائے گا.
ایکچولی ان کا سوال نہیں دیا ہے، جناب ابراہیم کا تو دیا ہے.
میری سوال ہے
اچھا اسی میں جو
اوکل لذی مر
علی قریۃ وہی
خاویۃ علی عروشہا، تو انہوں نے کیا کہا؟
عروشہا قال انی یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا،
کہ ان کو اللہ کیسے زندہ کرے گا اس موت کے بعد. یہ ان کا سوال تھا، اللہ ان کو کیسے زندہ کرے گا، اور جبکہ یہ ساری کے سارے جو ہیں یہ ظاہری، اور یہ ظاہری سوال ہے، ٹھیک ہے، یہ ظاہری طور پر سوال ہے کہ یہ جو بستی ہے کہ جو اپنی چھتوں پر گری پڑی ہے اور ختم ہے اور بالکل یہ موت آ گئی، مطلب ان کا چینج ہو گیا سب کچھ، ختم ہو گیا، کہاں سے کہاں چلے گا، اب یہ دوبارہ کیسے اٹھائے جائیں گے، کیسے ہوگا، یہ سوال ہے کہ خدا ان کو کیسے زندہ کرے گا. تو اس کے جواب میں خدا نے ان کو جو چیز دکھائی ہے نا، مطلب یہ آیتیں اتنی سمپل نہیں ہیں. آپ اس میں دیکھیں کہ خدا نے ان کو جب اماتہ اللہ مئۃ عام، ایسا ہے نا 100 سال کے لیے، ثم بعثہ، اور پھر اس کے بعد ان کو اٹھایا، اور کہا قال کم لبثت. اب اس میں ان تین چیزوں کی کیا سگنیفیکینس ہے؟ فنظر الى طعامك لم يتسنى، تم اپنے کھانے کی طرف نظر کرو کہ اس میں معمولی سی بدبو بھی نہیں پیدا ہوئی، وانظر الى حمارک، اور اپنے گدھے کی طرف نظر کرو، اس کی ہڈیاں بھی سرما بن گئی ہیں، اور پھر دیکھو کہ ہم کیسے ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھاتے ہیں۔ تو اب یہاں پر تین لوگ ہیں الگ الگ، جو حمار ہیں وہ مٹی ہو گیا، ٹھیک ہے، جو کھانا ہے اس کو کچھ بھی نہیں ہوا، اور خود وہ ہیں وہ سوتے رہے، ان کو بھی کچھ نہیں ہوا، مطلب 100 سال تک سوتے رہے، اس کے بعد اٹھ کے بیٹھ گئے۔ تو اس کے اندر ہمیں مطلب ڈھونڈنا ہے،
لیکن لفظ وہاں پر بھی موت کا ہی یوز کیا ہے بھائی، اس کوئی اور نہیں ہے۔ تو یہ کنفیوژن پیدا اس سے ہو رہا ہے کہ ایک طرف تو ہم لوگ یہ ہے کہ ہمارے پر ہے بھائی، ہم موت کا گھوٹ جب پینا چاہے پی سکتے، ویئر ایز یہاں پر،
لیکن یہ کتنے لوگوں کے لیے ایسا ہے؟ میں نے آپ کے اس چیز کو بیان کو اس طریقے سے مکمل کیا نا کہ زیادہ تر لوگ وہ ہیں، یعنی مور دین 99% کہ جو اس کام کو نہیں کرتے،
انہوں نے موت کا گھوٹ تو نہیں پیا تو صحیح مارا،
ہاں یعنی 99% نہیں، 99% لوگ وہ ہیں کہ جو یہ کام نہیں کرتے، آفر موجود ہے نفس کے پاس مرگ اختیاری کی، ٹھیک ہے، لیکن کتنے لوگ ہیں جو آیت اللہ بہجت جیسے ہیں جو یہ کام کرتے ہیں؟
لیکن ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ سمبولک ہے وہ جو مرگ اختیاری ہے وہ سمبولک ہے؟
سمبولک سے کیا مطلب؟
سمبولک کا مطلب یہ کہ ہم نے جو اختیار کیا ہے وہ پریپریشن کے پوائنٹ آف ویو سے ہے، وہ مطلب یہ ہے کہ
دیر تو نہیں ہو رہی، نہیں چلے ہم ایک بات یہ کرتے ہیں، ہم اس کو آرگومنٹ کو دوسرے اینگل سے لیتے ہیں، میں یہ ایکسپٹ کر لیتا ہوں کہ میرا آرگومنٹ غلط ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ جو معنی ہم نے موت کے بتانے کی کوشش کی، اور میں نے شروع میں کہہ دیا تھا کہ اس کو پورے طور سے میں نہیں کر پاؤں گا تھا، کیونکہ جس چیز کو امام علی علیہ السلام ایک ڈیپ مسٹری کہیں، میری کیا بساط کہ میں اس کو سمجھا سکوں، لیکن ایک اشارے کے طور پر ہم نے بات کی، یعنی کہ اس میں ہم اپنی اس کو کوتاہی علم کو قبول کرتے ہوئے بات کر رہے ہیں، یعنی ہمارا کوئی یہ کلیمر نہیں ہے کہ ہم نے اس کو سمجھ لیا یا بیان کر دیا یا بتا دیا، مطلب کچھ ایسپیکٹس پہ ہم نے روشنی ڈالی۔ اچھا ہم یہ فرض کر لیتے ہیں کہ یہ آرگیومنٹ غلط ہے، یہ ڈیفینیشن غلط ہے، دین واٹ؟ اب آپ اس کو ریپلیس کیجئے کسی دوسری ڈیفینیشن سے کہ جو ایکسیپٹیبل ہو اور اس ان ساری آیتوں کو اور ان ساری چیزوں کو کنیکٹ کرے، وہ کون سی تعریف ہے؟
ایسی خاص کوئی وجود تو
نہیں ہے، یا یہ کہ جو ہمارے عوام الناس کے ذہن میں کہ موت کے معنی مر جانا، جس کو انہیں خود بھی نہیں پتا کہ مر جانے سے کیا مراد ہے، یعنی آپ کسی سے پوچھیں بھائی مر جانا موت کیا ہو، کیا ہوتا ہے، مر جانے سے کیا ہوتا ہے، نہیں پتا۔ اور ایک بات اور بھی ہے کہ بعض مفسرین اس طریقے سے بات کرتے ہیں کہ قرآن کے اندر جو مختلف ورڈز ہیں، الگ الگ ورڈز ہیں، لیکن اس کو بالکل ریپلیسیبل سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی جیسے اس قسم کی اور بھی مثالیں ہیں، بھی میرے ذہن میں اتنی نہیں آ رہی، لیکن یہ کہ دو ورڈز ہیں الگ الگ۔ اب زمانے کی بات ہم کر لیتے ہیں کہ جیسے زمان ہے، دہر اور سرمد، ٹائم کے لحاظ سے تین لفظ آئے، لیکن بہت سارے مفسرین تینوں کو ایک ہی معنی میں لیتے ہیں، وقت۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں، اور جو جیسے علامہ طباطبائی نے بھی بیان کیا ہے، کہ قرآن کے اندر اس قسم کی ریپیٹیشن نہیں ہے، یعنی اگر الگ ورڈ ہے تو وہ الگ میننگ ہی دے رہا ہے، وہ کسی الگ کنسیپٹ کو ڈیفائن کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یا فؤاد اور قلب، اس کا آپ کو معنی دل ہی ملے گا ہر جگہ میکسیمم،
قلب
فؤاد بھی اور قلب بھی، دل۔ لیکن ہم نے بتایا تھا کہ اس میں تھوڑا سا ایک ڈفرینس ہے، وہ یہ کہ قلب یعنی جو مرکز ہے، اور فؤاد اس دل کو کہتے ہیں کہ جس میں ایک تجسس اور سوز اور بے چینی اور موٹیویشن پائی جاتی ہے۔ تو یہ اب الگ الگ نظریات ہیں، تو یا آپ موت اور توفع کو ایک ہی معنی میں لے لیجیے، لیکن اگر ایک معنی میں لیں گے تو کل نفس ذائقۃ الموت کو کہاں لے جائیں گے؟ سب سے بڑی مسٹری یہ آیا پیش ڈال دے گی نیچے. ذائقت الموت کیا ہے؟ اور اس ذائقت الموت کو ہر نفس کی طرف کیوں ریفر کیا جا رہا ہے؟
میرے خیال سے حضرت بھائی ایک جو مسٹری اس میں ہے جو میرے خیال سے مسنگ ایلیمنٹ ہے وہ ہے موت کے بعد زندگی. یہ سب جو ہے وہ ایک طرف ہے لیکن ہر جگہ پر موت کے بعد زندگی بھی آتی. تو یہ زندگی پھر کیا ہے؟
کون سی
موت کے بعد زندگی کا تذکرہ قرآن شریف میں بہت
ہے. ہم بھی تو یہ کہہ رہے ہیں.
تو اگر
ہم بھی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جس نے موت کا گھونٹ پی لیا, موت کا گھونٹ پی لیا خود سے اور اس کو ہضم کر لیا, وہ فنا ہو جانے والے ڈومین سے نکل کر باقی رہ جانے والے ڈومین میں زندہ رہے گا. یہ موت کے بعد کی زندگی ہے. اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ یہ ظاہری بدن مرے. ٹھیک ہے, یعنی موت کے بعد کی زندگی کیا ہے؟ لیونگ ان ڈومین آف بقا. یہ موت کے بعد کی زندگی جو انٹینڈیڈ ہے, جو خدا چاہتا ہے کہ موت کا گھونٹ اگر تم پیو گے تو تمہیں یہ چیز مل جائے گی, یہ زندگی مل جائے گی. یہ موت کے بعد کی زندگی ہے. ٹھیک ہے, لیکن زیادہ تر افراد اس قابل نہیں ہیں, مطلب اس چیز کو اچیو نہیں کر پاتے. تو انہیں پھر انتقال کے وقت موت کا گھونٹ پلایا جاتا ہے, لیکن وہ بھی بہت سارے لوگوں کے اندر سے وہ فنا والے اثرات نہیں نکال پاتا, پھر انہیں برزخ میں رکنا پڑتا ہے. اور اگر برزخ میں نہیں رک پائے اور وہاں پر کلین اپ نہیں ہو پائے تو پھر برزخ سے نکلتے وقت پھر وہی گھونٹ پیئیں گے محشر میں. یہ ایک چیز ہے. لیکن میں پھر یہ بات کہہ دوں کہ دس از ناٹ کلیمڈ ایز 100% ایکسپلینیشن. اور یہ چیزیں یعنی کہ اگر سننے والے سمجھدار لوگ ہیں تبھی یہ باتیں ان کے سامنے بیان کی جاتی ہیں, ورنہ بیان بھی نہیں کی جاتی. کیونکہ عام طور سے لوگ ہر چیز کو بلیک اینڈ وائٹ میں دیکھنے کے پسند کرتے ہیں, جبکہ علوم کے معاملے میں بہت سارے معاملات گرے کے بھی ہیں, گرے ایریاز بھی ہیں. لیکن کیونکہ عرفا کی طرف سے یہ چیز بالکل ایک پکی بات ہے, یعنی اس میں کوئی شک نہیں ہے, مر گئے اختیاری والی بات ہے. عرفا کے نقطہ نظر سے مر گئے اختیاری میں کوئی شک نہیں ہے کہ انسان کے پاس یہ اختیار موجود ہے کہ وہ موت کے مرحلے سے گزر جائے قبل اس دنیا کے جانے سے.